کیونکہ ہم لوگ بشر ہیں، نقول اليوم قولا، آج کوئی بات کہیں گے، ونرجع عنہ غدا، اور اس سے کل لوٹ جائیں گے. یہ ہمارے مذہب کی کتابوں میں ہے، ہمارے حنفی مذہب کی کتابوں میں یہ چیزیں منقول ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے آپ. تو یہ قاعدہ ہو لینا چاہیے ہر مذہب کے لوگوں پر، جس مذہب کے لیے مار اور لڑائی ہوتی ہے، ہر ایک کو یہ قاعدہ بنا لینا چاہیے کہ نہیں، اگر حدیث کے خلاف کوئی مسئلہ مل رہا ہے تو ہم یہ قول چھوڑ کر کے حدیث لے لیں گے. یقیناً آپ دیکھیں گے اگر اختلاف کا میدان اتنا واسع ہے تو سمٹ کر کے بہت کم ہو جائے گا، حقیقت یہ ہے. اور کسی دن اخلاص سے انشاءاللہ ہر اختلاف، تمام اختلاف ختم ہو جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے مسئلے پر فتویٰ دیا جائے، تو جو شخص اپنے کو کہتا ہے کہ ہم کتاب اللہ و سنت رسول کے مسئلے کو لے کر کے فتویٰ دیں گے یا اس پر عمل کریں گے، ان کو حق دیجئے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو بولنے کا حق نہیں ہے. یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں عقل اور انصاف کی عدالت میں کہ کیا آپ کی یہ بات صحیح نہیں، بالکل صحیح نہیں ہے حقیقت میں، کہ یہ چیز سب سے بڑی غلط اور اللہ اور اس کے رسول کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو، عقیدے کا ہو یا عمل کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، یہ بار بار ہم کہیں گے کہ ائمہ کو برا کہنا کہ وہ جان بوجھ کر کے غلط کہہ گئے ہیں، یہ بہت بری بات ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا مواخذہ ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. لیکن یہ کہنا کہ نہیں انہیں کی بات صحیح ہے، تو اس میں اختلاف بڑھے گا. جیسا کہ آپ کتابوں میں دیکھیں گے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی بات، شافی کی بات غلط ہو گئی، اور وہ کہتے ہیں نہیں امام مالک نے غلط کہا، وہ کہتے ہیں نہیں، اور ایسا زور لگاتے ہیں حدیث کو ضعیف کرنے کے لیے. بخاری مسلم کی بھی حدیث ہو تو بال کے 100 کھال نکال کر کے اس میں کہیں گے کہ یہ حدیث اس لائق نہیں کہ اس کو لیا جائے. لیکن جب مذہب کے موافق ہوگی حدیث، تو ضعیف ہی حدیث ہو جس کو وہ دوسری جگہ اسی راوی کے ذریعے سے چھوڑ چکے ہیں، اس کو کہیں گے نہیں ہمارے ساتھ یہ حدیث ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میراث کے ترکے کی طرح حدیث کو بھی بانٹ لیا گیا ہے. آپ جب دیکھیں گے، میں اس کو یعنی یہ آج نہ سمجھیں کہ آپ پورے مذہب کا مکھڑ کے پھینکنا چاہیں، نہیں، ہم نے یہ بات آپ لوگوں سے کہہ دی ہے کہ مفتی کے لیے ضروری ہے کہ تمام ائمہ کے فہم کو دیکھ کر کے، صحابہ کے فہم کو، منقول کسی امام نے لے کر کے اس سے دلیل لی ہے، ان سب کو دیکھ کر کے مفتی کو چاہیے کہ فتویٰ دے. ائمہ کے علوم سے استغنا یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہم دین کو انہی کے کلام کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ نہیں بس انہی کو لینا ہے، اور یہ کہ ہماری دلیل یہ حدیث ہے، ان کی دلیل یہ حدیث ہے، آپ دیکھیں گے اسی تعبیر کے ساتھ اختلاف کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے. گویا اس کا ایک خلاصہ یہ سمجھیے آپ کہ حدیث کو بھی بانٹ لیا گیا، یہ ان کی حدیث ہے، یہ فلاں مذہب کی حدیث ہے، یہ فلاں مذہب کی، نہیں، حدیث سب کی ہے. بس مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر دو حدیث ہیں، ایک سے کچھ اور مسئلہ نکل رہا ہے، دوسری سے کچھ اور مسئلہ نکل رہا ہے، اگر دونوں حدیثیں صحیح ہیں تو اس مسئلے دو یہ کہا جائے کہ مسئلے کے دو رخ ہیں، اس میں لڑائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں اور ان کو غلط کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن آپ یہ کہیں کہ نہیں ہماری حدیث، ہم نے جو لیا ہے، ہمارے امام نے لیا، وہی صحیح ہے، اسی پر لوگوں کو مجبور کریں، حکومتوں نے مجبور کیا ہے، علماء نے ان کو مجبور کیا کہ حکومتیں لوگوں پر وہ مذاہب تھوپیں، یہ چیز میں کہتا ہوں کہ غلط ہوئی، اور اس پر لوگوں نے بہت کچھ انکار بھی اس زمانے میں کیا، یہ کہنا غلط ہو جاتا ہے. لیکن اگر حدیث سب صحیح ہے تو دو مسئلے کا یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے، اس میں اختلاف کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح کہتے ہیں ایک روایت میں، چوتھی روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، وہی حق یا یعقوب، تمہارا ناس ہو اے یعقوب. یعقوب کون تھے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم لوگ جو پڑھتے تھے، اصطلاح میں کہتے ہیں صاحبین، شیخین، مذہب کے شیخین اور مذہب کے صاحبین جو کہتے ہیں، صاحبین میں امام ابو یوسف اور امام ابو یوسف وہ یعقوب تھے، ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم یوسف کے والد تھے، تو ان کا نام بھی یعقوب تھا، انہوں نے اپنی کنیت رکھی ابو یوسف، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو یوسف بڑے تھے، امام محمد بن حسن جو صاحبین میں شمار ہوتے ہیں وہ چھوٹے تھے، محمد بن حسن الشیبانی. تو امام ابو یوسف کو مخاطب کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم فرماتے ہیں، ویحک، تمہاری خرابی ہو، تمہاری بربادی ہو اے یعقوب، لا تکتب کل ما تسمع منی، ہر چیز جو مجھ سے سنتے ہو اس کو لکھا نہ کرو، ہر چیز کو نہ لکھا کرو. لا تکتب کا لفظ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہ لکھو، کل ہر چیز کو، ما تسمع جو مجھ سے سنتے ہو، ما تسمع منی، فانی قد ارى الرأی اليوم، کیونکہ میں ہو سکتا ہے کہ آج ایک رائے کو پکڑوں اور کل اس کو چھوڑ دوں، وَأَرَ الرَّایَ غَدًا، پرسوں ایک رائے دیکھوں تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دوں. اس وجہ سے اس کو ہماری ہر بات کو نہ لکھا کرو. دیکھیے کتنی تاکید کے ساتھ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس معنی کے خلاصے کے لیے کہ جہاں پیارے رسول کی بات ملے اس کو چھوڑ دو، اور ہماری رائے کو سختی سے پکڑنا، اس پر جم جانا، یہ ہرگز نہ کرنا. انہوں نے یہ وصیت، نصیحت، آرڈر سب کچھ فرمایا ہے. اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال الامام الشافعی رحمہ اللہ اجمع العلماء، علماء کا اجماع اور اتفاق ہے. علماء کون؟ امام شافعی کے زمانے میں کون علماء تھے؟ خیر القرون کیا علماء، تبا تابعین تھے، تابعین تبا تابعین، یہ لوگ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے. یہ نہیں کہ بعد کے علماء. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 میں ان کی ولادت ہوئی اور 208 میں یا 7 میں، یعنی 52 سال کی عمر تھی، اسی کے قریب، بہرحال 52-54 سال کی عمر تھی، انتقال فرمائے. تو اس زمانے میں تابعین اور تابع تابعین موجود تھے، انہوں نے اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے، اجمع العلماء علی ان، اس بات پر، من استبانت له سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے پیارے رسول کی سنت ظاہر ہو گئی، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کے قول کی بنا پر پیارے رسول کی سنت کو چھوڑ دے. یہ علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. اور اجماع جو ہے یہ دلیل ہے، چار دلیلوں میں سے ایک دلیل، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، قیاس اور اجماع. اگر یہ تینوں چیزیں پہنے ملے تو علماء امت کا اجماع لینا ضروری ہے، اور علماء امت کے اجماع کو ٹھکرانے والا، اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ وہ بہت بڑا گنہگار ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امیں ویتب غیر سبیل المومنین، آیت کیا ہے میں بھول رہا ہوں، جی، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو جس کے سامنے حق ظاہر ہو گیا اس کو چھوڑ کر کے وہ اختلاف کرے گا، اور مسلمانوں کا ويتبع غير سبيل المؤمنين، مومنین کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اختیار کر رہا ہے، نوله ما تولى، ہم اسی کے ساتھ اس کا انجام کر دیں گے، ونصلی ہی جہنما، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وہ ساعت مسیرہ، جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اجماع نقل کرتے ہیں کہ جس کے سامنے پیارے رسول کی حدیث آ جائے اس کو یہ حق نہیں ہے، علماء کا اجماع ہے، یہ حق نہیں ہے کہ پیارے رسول کی حدیث کو چھوڑ کر کے کسی کی بات لے. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما منا، ہم میں سے ہر ایک شخص، رات دن مردود علیہ، اس کو وہ دوسرے کے اوپر دوسرے کے قول کو لوٹا سکتا ہے، دوسرا اس کے قول کو لوٹا سکتا ہے، الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر کے والے کے، صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو، کے قول کو، ان آپ کی بات کو کوئی نہیں لوٹا سکتا ہے. وہ کلام الائمۃ فی هذا المعنی کثیر، ائمہ کے اقوال اس معنی میں بہت زیادہ ہیں. امام احمد کا قول آپ نے نہیں سنا، امام احمد فرماتے ہیں، لا تقلدنی، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں، لا تقلدنی ولا تقلد مالک ولا الشافعی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب سب سے پیچھے، ان کا سب سے آخری زمانہ تھا. میں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال جو ہو رہا ہے وہ 204 میں یا 52 سال کی عمر تھی. اس کے بعد امام احمد بن حنبل کی ولادت ہوئی، امام احمد بن حنبل کی وفات ہوئی. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں، نہ میری تقلید کرو، نہ مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرو، نہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرو. ولا الاوزاعی، نہ امام اوزائی، عبد الرحمن ابن عمر الاوزائی شامی، بہت بڑے محدث فقیہ گزرے ہیں، ان کی بھی رائے چلتی تھی. اسحاق بن راہوے اور اسی طرح اور دوسرے ائمہ بہت سے گزرے ہیں، ہر ایک کو کی باتیں لوگ لے کر کے آپس میں ترجیح دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا ہم ان کی بات لیں گے. ولا الثوری، سفیان ثوری کی بات کی تقلید بھی نہ کرو. وخذ، اور لو، من حیث اخذو، جہاں سے انہوں نے لیا ہے، انہوں نے کہاں سے لیا ہے. وکلہم من رسول اللہ مقتبس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، ہر ایک پیارے رسول سے لینے کی کوشش کر رہا ہے، کسی کو سمندر کی طرح بہت کچھ ملا اور کسی کو جس طرح رم جھم پانی کا حصہ مل جاتا ہے، غرف من البحر اور اسف من الدہم، تو ہر ایک وہیں سے لینے کی کوشش کرتا ہے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاں سے لیا ہے وہاں سے لینے کی کوشش کرو. تو ائمہ کی یہ تلقین ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو پکڑو. لیکن دہشت گردی میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس چیز کا، میں بتاؤں آپ کو، میرے سامنے فوٹو ہے ایک کتاب کا جس میں اختلافی مسائل ہندوستان میں جس قدر ہوئے ہیں اور چھوٹے بڑے مسائل میں جس طرح تحقیق یا تنقیح یا تفسیق تکفیر تک جو ہوئی ہے ہندوستان میں، جس طرح ہوئی ہے مذاہب میں یا مقلد غیر مقلد کے نام سے، اس طرح دنیا میں کہیں نہیں دیکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ، ہندوستان کی زمین نبوت خیز رہی ہے. وہاں قادیانی بھی پیدا ہوا، نبی بھی ہوا، وہاں بہت بڑے بڑے علماء ایسے ہوئے جو اپنے کو بہرحال مقتدا سمجھتے تھے. بہرحال تو کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح اختلاف ہندوستان میں واضح طور پر مسائل میں ہوا، دوسری جگہ کہیں نہیں ملتا ہے. حقیقت میں میں کیا کہنا چاہتا تھا، جی
تصویر آپ
جی، ہاں کتاب، ایک کتاب ہے جو تقریباً دو تین سال پہلے کسی دوست نے فوٹو دیا، اس کے دیباچے کا مقدمے کا فوٹو دیا، تو اس میں کسی مدرسے کے شیخ الحدیث، عجیب یہ بھی ہے نام تو رکھا شیخ الحدیث، شرم کی بات ہونی چاہیے. واللہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. اس وجہ سے میں درد میں اس کو نقل کر رہا ہوں، کوئی اس میں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے نقل کرنے میں میں بات بھی نہیں سمجھتا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سب باتیں بھی ذکر نہ کرو، حالانکہ صرف عبرت کے لیے نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کسی اختلافی مسئلے میں، کسی عالم نے کتاب لکھی، شیخ الحدیث صاحب نے اس کا مقدمہ لکھا. اس مقدمے میں انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اس زمانے میں پاکستان میں فلا مدرسہ، ہندوستان کے علماء دیوبند کے فلا بڑے مدرسے کی طرح تھا. لیکن مصیبت یہ ہے، آپ دیکھیں، میں اگر آپ چاہیں تو اس کا فوٹو بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. کہتے ہیں لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج کل ہمارے ان مدرسوں سے فارغ شدہ طلباء مذہب کے اقوال سے استدلال کے بجائے قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. واللہ یہ بات کس زبان اور کس دانت سے وہ کہہ سکے، یہ بات بہت بڑی ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہم یقولون الا کذبا، کہتے ہیں، افسوس ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمارے مدارس کے فارغ التحصیل طلباء علماء مذہب کی کتابوں سے استدلال یا مذہب کے اقوال سے استدلال کے بجائے قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہو جاتی. یعنی گویا یہ سوکن ہے، قرآن اور حدیث سوکن ہو گیا مذہب کا، یا سمجھ لیجئے یہ دشمن ہو گیا مذہب. یعنی یہ چیز بہت بڑی ہو جاتی ہے. شیخ الحدیث ایک بات لکھیں یا کوئی بھی عالم اس طرح کی بات لکھیں، یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. واللہ یہ فوٹو دیکھا میں نے اس کتاب کا، میں نے کہا اصل کتاب لاؤ، تو انہوں نے وعدہ کیا، ابھی تک وہ کتاب نہیں ملی. لیکن اس کے مقدمے کا وہ فوٹو، بلکہ جنہوں نے وہ لکھا ان کا نام ہے شاید، کوئی حسینی ہے، کون ہے، بہرحال. تو کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف اس حد تک بھی گزر گیا ہے کہ قرآن اور حدیث کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا ہے. خریفوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. تو بہرحال یہ چیز غلط ہے، یقیناً شرعی نہیں ہے. دین ایمان کا حوالہ دے کر کے کہا جاتا ہے کہ اس تعصب کو چھوڑ کر کے اور مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے. معمولی اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے، ایک دوسرے سے الگ ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ بھی منع کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مدارس میں اپنے لڑکوں کو داخل نہ کرو، گمراہ ہو جائیں گے. واضح طور پر اس طرح کی یہ چیزیں غلط ہو جاتی ہیں. بہرحال تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو اتفاق اتحاد اختیار کرنا چاہیے. جو لوگ اپنے کو کتاب اللہ سنت رسول کا متبع کہتے ہیں، وہ دوسروں سے اسی حد تک اختلاف رکھیں جس حد تک اختلاف کا حق ہے. اگر آپ سے اختلاف کر رہا ہے، یہ جائز نہیں کہ آپ اس سے بائی کاٹ کریں یا اس کے جان کے در پہ ہو جائیں، یا کوئی اس کے خلاف ریشہ دوانی کر رہا ہے تو اس کی مدد کریں کہ یہ ہمارے اس مذہب کے خلاف ہے. نہیں، جس چیز کا حق ہے اگر وہ واقعی کفر کی حد تک ہے تب آپ اس کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں ہے تو اس کو وہیں تک رہنا چاہیے. اور یہ کہا دینا کہ بھائی تمہاری ذہن میں یہی بات صحیح لگ رہی ہے، تم کرو، ہم یہ بات کریں گے. دوسرے کو چاہیے کہ اگر کوئی شخص کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے کا یا احادیث اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ ڈھونڈ کر کے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بھی اجازت دیجئے. یہ دنیا بہرحال اختلاف کی ہے، اور پیارے رسول نے انہی کو سرٹیفکیٹ دی ہے مہان علیہ صحابی. ہم دعویٰ یہی کریں گے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیارے رسول کی سنت پر عمل کریں. کمی ہو تو ہمیں بتاؤ، اگر کمی ہے تو ہم اس کو ہزار مرتبہ ماننے کی کوشش کریں گے، یہ ہونا چاہیے. لیکن جو لوگ اپنے کو متبع سنت کہتے ہیں، وہ بھی غلطی پر، بعض افراد اس میں غلطی پر آ کر کے جوش میں آ کر کے لوگوں کو غلط القاب سے ملقب کرتے ہیں، کافر تک کہا جاتے ہیں، یہ بھی چیز غلط ہوئی. نہیں، جس شخص کو کفر کا فتویٰ واضح طور پر کفر کے ہونے کی یا کفر کرنے کی دلیل نہیں ہے، اس کو کفر کرنے پر کفر کا گناہ اپنے اوپر عائد آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کفر اخاہ المسلم فقد باء بکفرہ، اس کفر کا گناہ اس کے اوپر آئے گا. بہرحال مسئلہ لمبا.
آپ کا نام نہیں مانتا
جی؟
کتاب کا نام نہیں یاد.
کتاب کا نام یاد نہیں، لیکن پوچھ کر کے فون سے بتا سکتے ہیں، جتنے میں رہتا ہے جنہوں نے کیا تھا وہ فون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک سے دعا کریں، میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہے، آپریشن ہونے والا ہے. اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سلامتی سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سلامت رکھے، آپ کی بیوی کو اللہ تعالیٰ اچھا کرے، ہم سب کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، ہم سب کو اچھا رکھے، اور دین پر چلا کر کے ایمان پر خاتمہ کرے. عرض کرتا ہوں، مجھے اس کی تفصیل آگاہ کریں، مہربانی ہوگی. سینٹ لگانے کے سے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس مسئلے میں میں نے اصل میں سینٹ میں صرف شبہ یہ ہے کہ اس میں شراب ملی ہوئی ہے، شراب کا کچھ حصہ ملا ہوا ہوتا ہے، جس کو الکوہل کہتے ہیں، وہ شراب کی جان ہوتی ہے، جس کو روح کہا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں روح الخل ہوتا ہے، اسی طرح روح الخمر ہوتا ہے، اور اس کو دواؤں میں بھی ڈالا جاتا ہے اور دوسری چیزوں میں بھی ڈال کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے دوائیں یا جو چیز بنائی جاتی ہیں اس کے ڈالنے سے محفوظ رکھتی ہیں، دیر پا ہوتی ہیں، خراب نہیں ہوتی ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا جو ان سب چیزوں کے پیچھے رہتے تھے، اور بلکہ وہ تمام مشروبات وغیرہ کے ذمہ دار تھے، طائب میں ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر وسیم ایک تھے، پتہ نہیں اب کہاں ہیں. تو وہ باقاعدہ روزانہ اس کا ٹیسٹ کرتے تھے، ہر نئی دوا کا، کہ اس میں کوئی غلط چیز تو نہیں ملی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بہت سے ایسے سینٹ ہیں جو عام بازار میں ملتے ہیں، اس میں کچھ نہیں الکوہل ہوتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کچھ دن رکھیں تو اس میں کمزوری آ جاتی ہے، بدل جاتا ہے. لیکن بعض سینٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں الکوہل زیادہ ہوتا ہے. رہ گئی بات یہ کہ الکوہل یہ ناپاک ہے یا اس کا پینا حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا کھانا پینا حرام ہے، لیکن ہر حرام چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے. آپ یہ چیز سمجھیں، ہر حرام چیز وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، لیکن ہر ناپاک چیز حرام ہوگی. کوئی بھی ناپاک چیز کہیں، اس کا کھانا پینا لگانا وہ حرام ہے، لیکن کوئی اگر حرام کھانے کی چیز ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی ہے، چھونے سے اس کے یا کپڑے میں لگ جانے سے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس میں الکوہل ہے تو اس کو مسلمان ملک میں داخل ہونے نہیں دینا چاہیے الکوہل کی چیز کو، کیونکہ ایک سبب بن جاتا ہے لوگوں کو مدد کرنے کا، مسکر کے استعمال کرنے کا، کیونکہ اسکار یا مسکر کی اسلامی ملک میں یا اسلامی دین میں اسلامی گھر میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کو اڈیل دینا چاہیے، اس کو لڑھا دینا چاہیے، اس کو ضائع کر دینا چاہیے، اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہے. کچھ ایتام تھے جب شراب حرام ہوئی، یتیم لوگ تھے، ان کے یہاں تجارت ہوتی تھی شراب کی، تو صحابی نے آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول، ان لنا ایتامن، کچھ ایتام ایسے ہیں جن کی کچھ شراب رکھی ہے، کیا ہم اس کو بیچ کر کے ان کا پیسہ نکال دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یتیم کی یتیمی کا بھی اس میں اعتبار نہیں کیا گیا، اس کو لڑھا دیا گیا اور اس کو پانی کی طرح الٹ دیا گیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگرچہ مسئلے کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ سینٹ اگر اس میں ایسی چیز ہے کپڑے میں لگ جائے جس کو کہتے ہیں آپ الکوہل، تو وہ ناپاک نہیں ہوا، لیکن اس کا استعمال کرنا، اس کا خریدنا، اس کا لینا غلط ہو گیا آپ کا. اب بشرطے کہ آپ کو معلوم ہو، آپ اگر ایسی چیزیں بازار میں ہیں تو تحقیق کر کے لیں. اس میں وہ لوگ جھوٹ اب بولنے لگے ہیں، پہلے جھوٹ نہیں بولتے تھے. مجھے یاد آتا ہے کہ ایک صاحب نے بتایا، ڈاکٹر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ مڑاتے تھے تو وہ جو برش ہوتا ہے مڑنے کے لیے، وہ یہیں حرم کے سامنے سے کہیں سے خریدا، آج سے بہت پہلے کی بات ہے، تو صاف لکھا ہوا تھا کہ یہ بال جو ہے سوگر کا ہے. تو لکھتے ہیں وہ لوگ، لکھ دیتے ہیں، پڑھنے والے نہ پڑھنے، بہرحال معلوم ہوتے ہوئے اس کا خریدنا نہیں جائز ہوا. خریدنا جائز نہیں ہوا تو آپ کو اس طرح لینا بھی جائز نہیں ہوا. کچھ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے. اگر وہ لگ گیا ہے تو آپ اس کو دھو ڈالیں، کیونکہ ایک غلط چیز سے کو آپ اگر پیار کر رہے ہیں تو آہستہ آہستہ دل اس کے ساتھ لگ جائے گا. حقیقت میں نہیں دھو رہے ہیں، اگر نماز اسی حالت میں پڑھ رہے ہیں تو نماز صحیح ہوگی انشاءاللہ. رہا یہ کہ اس سے دل لگانا، اس کو استعمال کرنا، خریدنا، فروختنا، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے. کچھ لوگ سینٹ روز عطر کے بارے میں پوری تفصیل. روز عطر میں کچھ نہیں ہے, روز عطر جو آتا ہے یہ اس میں کچھ نہیں ہے. البتہ سینٹ جو ہے اس میں اب آپ لوگ دیکھیں ہمارے خیال سے یہ چیک کر کے بھیجتے ہیں, لیکن بہت سی چیزیں غلط آ سکتی ہیں. آخری بات جو اس باب میں یہ رہ جاتی ہے, پیارے رسول نے فرمایا ان الحلال بین و ان الحرام بین, حرام چیز واضح ہے حلال چیز واضح, بینہما امور مشتبہات, کوئی صبح کی چیزیں بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس میں غلط چیز ہو, تو اتقوا الشبہات, صبح جس میں ہو جائے اس کو اس سے بچو, جو صبح سے بچے گا اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرے گا. عرض ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اذا صح الحدیث فهو مذهبی کا ترجمہ اور احناف یہ کرتے ہیں کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ جب حدیث صحیح ہو گئی تو وہی میرا مذہب, یعنی میرا مذہب صحیح حدیث ہے. سمجھے آپ, یعنی ترجمہ یعنی گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا مذہب جو ہے وہ صحیح حدیث پر مبنی ہے, بس یعنی میرا قول جو ہے ہر قول صحیح مذہب پر مبنی ہے. نہیں, یہ ترجمہ کسی آپ عالم جو عربی کے عالم ہیں ان سے پوچھئے, پھر اس کو دوسرے پیرائے میں جو کہا حرام ان کسی کے لیے جائز نہیں یہ اور وہ, اس سے اس لفظ کی یا اس تعبیر کی تفسیر ہوتی ہے. اگر اس کا ترجمہ آپ نے کر لیا ٹھیک ہے, اس طرح کا زبردستی عربی کو ایک عربی کے قواعد کو دور رکھ کر کے, لیکن دوسرے الفاظ جو ہیں ان کا تو توڑ مروڑ نہیں کر سکتے. بہرحال ہر ایک کی اپنی باتیں ہیں, اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اپنے دین پر چلنے کی, پیارے رسول کی سنت پر مرنے کی, مدنی کے سنت پر مرنے کی.
جی,
غسل جنابت سے پہلے اگر رات غسل جنابت سے پہلے اگر رات کو ہی نجاست دھو کر اور وضو کر کے سو گئے تو جب غسل جنابت کریں گے تو دوبارہ نجاست والی جگہ دھونا اور وضو کرنا ہوگا. نہیں, ضروری نہیں ہے اس وقت آپ نے دھو لیا, لیکن پیارے رسول کی سنت یہ ہوتی تھی کہ پیارے رسول دھو کر کے سوتے تھے. اور سنت یعنی اب یہ کوئی کہے کہ جیسے واجب ہے ایک چیز تو آپ نے کر لیا, لیکن پیارے رسول جب غسل جنابت فرماتے تھے تو عضو مخصوص دھو کر کے پھر اس کے بعد وضو فرماتے تھے. یہی سنت کا طریقہ ہے غسل کا, اگرچہ آپ دھو کر کے پھر وضو کر کے وہ بھی سنت ہوئی, سنت ادا کر کے آپ سو گئے تو نہاتے وقت پھر آپ اس کو دھوئیں اور وضو فرمائیں. ایک شخص نے اپنی بیوی کو بذریعہ خط تین طلاقیں لکھ کر ارسال کی مگر وہ خط اس کی بیوی کو نہیں ملا, کیا طلاق واقع ہو گئی؟ اب آپ یہ مسئلہ بہرحال علماء سے جو جن کو طلاق کے مسائل میں فتویٰ دینے کی اتھارٹی ہے ہم دیکھتے ہیں ذرا سا اس مسئلے میں, کیونکہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ تین طلاق ایک طلاق ہوتی ہے لیکن اس کا فتویٰ ہم دیتے نہیں ہیں یا ہمیں فتویٰ کا حق نہیں ہے, ہم فتویٰ نہیں دیتے ہیں. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ فتویٰ اس کو نہ سمجھیے, یہ سوال جواب اس کو سمجھیے. ہم مفتی نہیں ہیں بارک اللہ فیکم, لیکن مسئلہ طلاق کا ہے آپ کسی عالم کے ساتھ تفصیل لکھ کر کے دیں اس کی روشنی میں, کیونکہ بہت خطرہ ہوتا ہے. بعض مرتبہ ہم نے اس کو طلاق دیا اس طرح دیا, جب تحقیق کرو تو تین طلاق نکلتا ہے. تو آپ اس کو بالتفصیل لکھ کر کے, اور عالم کو چاہیے کہ بیوی کو بھی بلا کر کے تفصیل سے اگر بیوی کے سامنے معاملہ ہوا تو اس کی بات بھی سن کر کے تحقیق کریں, کیونکہ حلال اور حرام شرمگاہ کو حلال اور حرام کرنے کا مسئلہ چھوٹا نہیں ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, ترجمہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور دوسروں کی اطاعت کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. سوال تو پھر ہمیں اماموں کی اتباع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اماموں کی اتباع کرنے کی ضرورت اب دوسری آیت کو لیجئے, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم, اولی الامر میں علماء اور حکام دونوں ہیں. اگر اللہ رسول کی اطاعت کا قول نہیں ملتا ہے, مسئلہ نہیں ملتا ہے اللہ اور رسول کا, تو اماموں کی بات لینا, کسی امام کی بات, کسی عالم کی بات لینا, یہ نہیں کہ چار ہی امام ہیں, چار ہی امام میں محصور کرنا حق کو یہ مسئلہ پورے زور سے کہا جائے گا کہ غلط ہے. نہیں, اگر یہ کہنا کہ ہر مذہب صحیح یہ بھی غلط ہوا. رہا یہ کہ اماموں کی بات جو اقرب الی السنہ اقرب الی الکتاب اس کو لینا واجب ہے اگر نہ ملے اللہ اور اس کے رسول کی بات, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول الامر منکم, اول الامر کی تفسیر علماء حق نے کی ہے, الامراء والعلماء دونوں اس میں شامل ہیں. آج جو یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جو اس وقت ہنگامہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ بہرحال ہر ایک کی رائے اس کے دل میں ہے جو کچھ ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص بھی ہو اللہ کی راہ میں اگر وہ جہاد کرنا چاہتا ہے, ہزار رکاوٹیں ہوں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اخلاص سے جہاد کی نیت سے نکلے گا، ہزار رکاوٹیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کے راستہ اس کے لیے کھول دے گا. اسی طرح شہادت ایک ایسی مبارک موت ہے جو اخلاص، جیسا کہ حدیث تو نہیں یاد ہے لیکن صحابہ کرام کے اقوال میں ہے کہ جو شخص اخلاص سے شہادت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو شہادت نصیب کرے گا. بات یہ رہی. دوسری بات یہ کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی کو مجرم گرداننے میں اس کے لیے دلائل ہونے چاہیے. عرض ہے ایک آدمی پاکستان سے چھٹی گزار کرا رہا، عمرہ نہیں کیا، عمرہ کا احرام کہاں سے باندھے؟ جزاکم اللہ خیر. چھٹی گزارنے کے لیے اگر گئے، عمرے کی نیت سے آپ وہاں نہیں آ رہے ہیں، آپ دوسرے کام یا مستقل طور پر یہاں لیونگ اسٹے کے لیے اور کچھ کے لیے آ رہے ہیں، تو آپ کے اوپر عمرہ کرنا واجب نہیں ہے. لیکن جو شخص عمرے کی نیت سے اٹھ کر کے وہاں سے چلا اور یہاں سے اٹھ کر کے اس کو پھر واپس جانا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ میقات سے بغیر احرام کے گزرے. جو شخص دوسری نیت سے آ رہا ہے، پہلی بار آئے یا دوسری بار آئے، اس کے اوپر احرام باندھنا واجب نہیں. اس کے بعد کہیں سے بھی وہ احرام باندھ کر کے اگر میقات سے باہر ہے تو میقات سے مدینے سے مکہ آ جائے، اور اگر اندر ہے نوریہ میں رہتا ہے تو وہیں سے احرام باندھ کر کے تنعیم حدود حرم سے پہلے بھی احرام باندھ کر کے وہ آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت ہے. والد صاحب کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے احرام باندھنے کا مسئلہ ہے کہ کہاں سے احرام باندھتے ہیں. اگر آپ مکے کے آدمی ہیں، مکے ہی میں رہتے ہیں، مقیم ہیں، تو آپ کہیں سے بھی حدود حرم سے باہر احرام باندھ کر کے کر سکتے ہیں. ہر ریاض سے تو دوسری مرتبہ آپ انشاءاللہ جب آئیں گے تو احرام جس طرح آپ نے وہاں سہیل سے اپنے لیے باندھا ہے ان کے لیے باندھیں گے. یہاں سے نکل کر کے یہ صحیح نہیں ہے. اور کچھ ہے
نہیں.
اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمرہ جو ہے آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مردہ آدمی کے لیے، اپنا قریبی ہو یا دور کا ہو، شرط یہ ہے کہ وہ میقات سے ہو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن لہن ولی من تعالی ممن اراد الحج والعمرہ. جب آپ نے مواقیت کو ذکر کیا کہ لملم ادھر سے آنے والوں کے لیے، جوفا شام سے آنے والوں کے لیے، اور قرن منازل فلا جگہ سے آنے والوں کے لیے، جس کو سیل کہتے ہیں، جن شرط سے آنے والوں کے لیے، تو آپ نے ذکر کیا کہ جو شخص بھی میقات سے گزرتا ہے یا میقات پر اپنی دوسری میقات جایا، اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو یہاں سے احرام باندھے. اس کا مطلب ہے کہ احرام کا یا حج کا عمرہ میقات سے ہے. رہی بات یہ کہ تنعیم میقات ہے کہ نہیں، وہ تنعیم میقات اہل مکہ ہے یا حدود حرم سے کہیں باہر وہ اہل مکہ کا میقات ہے. اگر کوئی عورت ہے جس کی خاص حالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ہزار مرتبہ اجازت ہے کہ وہ جا کر کے وہاں سے کریں. کوئی شخص غلطی سے آ گیا، عمرے کی نیت سے یہاں آ رہا ہے، اس نے احرام نہیں باندھا، اس کو کہا جائے گا کہ اختیار ہے کہ آپ اپنے احرام کی جگہ میقات پہ جا کر کے احرام باندھ کر کے واپس آئیں، تو آپ کے اوپر کوئی فدیہ یا دم نہیں ہے. لیکن اگر وہ یہیں سے باندھ لے رہا ہے تو اس کے اوپر دم ہو جائے گا، یہیں ترہیم سے یا حدود احرام سے باہر کہیں سے باندھ لے. تو خلاصہ مطلب یہ نکلا کہ بہرحال پیارے رسول کی سنت میں یہ نہیں ہے کہ مکے سے نکل کر کے ہر آدمی جو عمرے کے لیے آتا ہے یا حج کے لیے آتا ہے صبح شام یا کل پرسوں تک دو چار عمرے کریں گے. اگر برکت پیارے رسول کے زمانے میں زمزم سے کس حیثیت سے لی جاتی تھی، واضح ہے پیارے رسول نے فرمایا کہ ماں زمزم لما شرب لہو، زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے وہ پورا ہوگا. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص تھوڑا دھو رہا ہے اس نیت سے، تو کہا جائے گا کہ سنت میں یہ نہیں ہے، کیونکہ آپ پیئیں دوا جیسے پیتے ہیں، اس نیت سے کہ اللہ تعالی ہمیں شفا دے وہ صحیح ہوگا، لیکن اس کو دھونا یہ سنت سے ثابت نہیں. اس کو پینے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منگاتے تھے سہیل بن عمر سے، تو وہ مشکیزوں میں بھر کر کے پیارے رسول کے پاس بھیجتے تھے مدینہ شریف. لیکن یہ کہیں نہیں آیا کہ صحابہ کرام جو ہر نیکی کی چیز کو یا برکت کی چیز کو لے کر کے دوڑتے تھے سب سے پہلے، انہوں نے کبھی ایسا کیا ہو. تو آخری بات یہ ہوئی کہ یہ چیز سنت کی نہیں، یہ بدعت کی ہو گئی ہے. جی، اور وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، ہر ایک کا عمل اس کے لیے فائدہ پہنچائے گا. عبداللہ ابن سلول جو راس المنافقین تھا، ان کے لڑکوں نے طلب کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے باپ کے لیے اب انتقال کر گئے، ان کے لیے اپنا جبہ مبارک دے دیجئے، ہم ان کی برکت کی امید کرتے ہوئے اس میں ان کو دفن کر دیں. پیارے رسول نے ان کو دے دیا ان کا دل رکھتے ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے لا تقم علی قبر ہی ابدا، کوئی منافق مر جائے تو ان کی قبر پر دعا کے لیے آپ کھڑے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کوئی فائدہ نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ہونے سے ان کے قبر کے اوپر. تو اس کے علاوہ اور کیا چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ جی اور کوئی سوال ہو؟ ہاں مردہ آدمی کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں قربانی کے دنوں میں. جی اب آپ دیکھتے ہیں لوگ فتویٰ دیتے ہیں لیکن اب وہی جب ہم کہتے ہیں کہ اگر کہیں کہ نہیں کر سکتے تو آپ پھر ہم کہیں گے کہ ہر چیز میں تو تم دلیل اور پیر رسول کی سنت ڈھونڈتے ہو، تو مانگنے لگے گا آپ کیا سنت ہے تو ہم کیا کہیں گے. اس وجہ سے ایک کھڑا قاعدہ یہ ہے کہ پیارے رسول اور صحابہ کرام نے جس چیز کو چھوڑ دیا اس کا چھوڑ دینا سنت ہے، یعنی کرنا سنت نہیں ہے. پیارے رسول چار عمرے، پیارے رسول نے تین عمرے تو آ کر کے کیے، چوتھا عمرہ حدیبیہ کے عمرے میں شمار ہوتا ہے. اس میں آپ مکے میں کئی دن تک رہے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ رہے، کسی نے جا کر کے وہاں سے عمرہ کرنے کی ہمت نہیں کی نہ سنت جاری کی. اس وجہ سے جب پیارے رسول نے وہ چیز چھوڑ دی تو اس کو سنت نہیں کہا جائے گا، یہ کہا جائے گا کہ یہ شرعی چیز نہیں ہے. یہ ہے قاعدے کی بات. جی اور احرام تو وہیں سے باندھیں گے، الملم جو ہے ہندوستان یا یمن کے راستے سے آنے کا، وہاں سے احرام باندھ کر کے آ گئے. اب اگر اچھا جو افضل حج ہے تمتع کرنا چاہتے ہیں احرام باندھ کر